تحیہ کا لفظ جو ہے یہ تحفے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے مجازن. بیسیکلی تو سلام ہی ہے, لیکن سلام بھی ایک تحفہ ہوتا ہے جو زبان سے دیا جاتا ہے. تو عام ہدیے کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ اگر تم کو کوئی دے تو کیا کرو, فحیوا بأحسن منها او ردوها, کہ جب تمہاری دینے کی باری آئے, کوئی موقع آئے, تو کوشش کرو اس سے زیادہ اچھی چیز دو اس کو, یا کم از کم اسی کو دو. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع بھی کیا ہوتا ہے, جب کوئی منہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں تو ساتھ بیٹھے کاپی کتاب سنبھالے قلم کاغذ لکھا جا رہا ہوتا ہے, اور باقاعدہ گن گن کے رکھا جا رہا تھا کہ کتنا دیا, پھر وہ کاپی معلوم نہیں کتنے سال تک سنبھالی رہتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کرنسی کا ریٹ جو ہے وہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے جب آپ کو کسی نے دیا ہو اس وقت 100 روپے میں بہت کچھ آتا ہو, اب آپ اس کو جب لوٹا رہے ہیں تو پھر صرف 100 تو نہ لوٹائیے, کیونکہ اب معاملہ 100 کا وہ نہیں رہا. تو ایسا حساب کتاب نہیں کہا گیا کہ کرو, کیونکہ اس سے تحفے کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تحفہ کس لیے ہوتا ہے؟ محبت بڑھانے کے لیے, نہ کہ بغض پیدا کرنے کے لیے. ہمارے یہاں یہ لینا دینا محبتیں نہیں نفرتیں بڑھا رہا ہے, شادی بیاہ کے موقع پہ خاص طور پہ, کہ نقص نکالے جاتے ہیں, اس پر منہ بنایا جاتا ہے. دینے کے معاملے میں بھی جو گھٹیا چیز ہوتی ہے خرید کے ہم کہتے ہیں تو دینے دلانے کے کہاں ہونا چاہیے, یہ جو استعمال کے قابل نہ ہو سر نکال دو, ان کو کسی پہ دین چڑھا دو. اللہ تو جانتا ہے نا کہ نیت کیا کیا دے رہے ہیں, تو محبتیں کیسے بڑھیں گی؟ ایسے دینے سے محبت نہیں بڑھتی, اس دینے سے محبت بڑھتی ہے جو دل کی گہرائی سے دیا جائے, خواہ ایک چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں فحیوا بأحسن منها سے مراد یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی نے 100 روپے کی چیز دی ہے تو تم 110 دو یا 100 ہی دو. ہدیے کے معاملے میں کیا, ہر شخص کی اپنی حیثیت دیکھی جائے گی. مثلاً اگر ایک شخص کو اللہ نے بہت دیا ہے تو وہ بہت بڑا ہدیہ دے سکتا ہے, لینے والا ہو سکتا ہے اس حیثیت کا نہ ہو. اب اگر یہ کہا جاتا کہ اس کوالٹی کی چیز لوٹاؤ یا اس قیمت کی لوٹاؤ تو وہ لینا تو اس کے لیے بلائے جان بن جائے, جیسے بن جاتا لوگوں کے لیے, ابھی اتنی مہنگی چیز کا تحفہ مل گیا, اب یہ پتہ نہیں کس طرح اترے گا, کیا ہوگا, وہ لے کے ایک تکلیف شروع ہو جاتی بندے. تو اس سے محبت تو نہ بڑھی نا, مقصد تو نہ پورا ہوا. یہ مقصد کیسے پورا ہو سکتا ہے کہ دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دے اور پلٹانے والا بھی اپنی حیثیت کے مطابق, یعنی احسن جو اس کے پاس احسن ہے, ٹھیک ہے, جو میکسیمم اچھا وہ کر سکتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ کر لے. احسن منها او ردوها, یا اگر اس سے زیادہ اچھا انداز نہیں تمہارا تو اتنا تو رکھو. پھر اسی طرح پیش کرنے کے معاملے میں بھی, کہ بعض وقت بعض پیش کرنے والوں کا انداز اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ لینے والے کو محسوس نہیں ہوتا, اور بعض وقت دینے والوں کا سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے الٹا مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. جس طرح صدقہ دے کر اذیت دینا احسان جتانا منع ہے, اسی طرح تحفہ دے کر اس کو مینشن کرنا, احسان جتانا, اذیت دینا یہ منع ہے. کیونکہ تحفے کے معاملے میں کیا ہے, تحادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیہ دو, محبت بڑھتی ہے. لیکن اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا, بڑھنے کی وجہ نفرت بڑھ رہی ہے, بغض و عداوت بڑھ رہی ہے, دوری آ رہی ہے, اور صرف ایک بزنس ہو رہا ہے, تو یہ چیز درست نہیں. یا نمائش ہو رہی ہے, کہ بعض اوقات انسان دوسرے کے بھلے کے لیے یا دوسرے کی خوشی کے لیے نہیں کرتا, اپنی نمائش کے لیے شروع کر دیتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچ کر سلام کا جواب ہو یا تحفے کا جواب, اس میں کیا ہو, خلوص, محبت, چاہت, چاہے چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو, لیکن چھوٹی سی مراد بیکار والی نہیں. بہتر چیز کیا ہوتی ہے, کہ جو کسی دوسرے کو فائدہ پہنچائے. لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں دے سوچے سمجھے ہم کرتے ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ دینے والا بھی ایک تکلیف اٹھاتا ہے, لینے والا بھی ایک مصیبت میں پڑ جاتا ہے, اور وہ چیز کسی کا بھی استعمال کی نہیں ہوتی, کام ہی نہیں آتی. مثلاً ہمارے یہاں عموماً کیا رواج ہے, کہ جب کسی کے گھر جاؤ کیک لے کر جاؤ, या मिठाई लेकर जाओ। अब अक्सर मिठाई की दुकानों के जो लिखे होते हैं 1948 से 1920 से 100-100 साल पुरानी दुकानें, वो किस तरह चलती रहेंगे। बिजनेस फ्लरिश करता है तो ही वो इतना अरसा कायम रहती है ना, वो नाम, वो ब्रांड, वो सब कुछ कायम रखा जाता है। तो हमारे यहाँ एक रिवाज की बात है, एक फैशन की बात है कि जाओ तो ऐसी ही कुछ चीज लेके जाओ। मसलन बाजू का आप किसी मरीज की आदत के लिए जाए और ले जा रहे हैं मिठाई, थोड़ी सी तो सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए कि किस मौके की मुनासिबत से लेके जा रहे हैं। मसलन शहद की बोतल हो सकती है, मसलन कोई फ्रूट हो सकता है, मसलन कोई वाइटामिन हो सकते हैं, मसलन कोई अच्छी किताब हो सकती, मसलन आयात शिकायत हो सकती है कि वो लेना पड़ता रहे, मसलन तो अच्छी कैसेट हो सकती है फिर से सुनता रहे, कोई किताब हो सकती है जो पढ़ता रहे। तो केक और मिठाई का डिब्बा ही क्यों आखिर? हमारे यहाँ तोहफे में वैरायटी नहीं, सेंस नहीं यूज करते। मसलन ईद के मौके पर आप देख हर शख्स केक का तबादला कर, अब फ्रिज में भी जगह नहीं तो उसको रखा जाए, खाने को भी दिल नहीं कि कितने केक खाएंगे आप, एक मुसीबत होगी ना तोहफा। इसी तरह अमूमन हमारा रवाज क्या है, सिर्फ कपड़े देना, कोई शादी हो, हत्ता कि अब मैंने सुना मर्द को भी देते हैं अफसोस के साथ, यानी कहते हैं कि जब कुछ फौत हो जाता है, कुछ खास बरादरियों में रिवाज है, तो जो ताजियत के लिए आते हैं बहनें, भांजियां, बेटियां, इस तरह के जो रिश्ते से जाते हैं उनको भी कपड़े देते हैं। अब आप देखिए कि सिर्फ मखसूस चीजें ही हमने क्यों समझ ली कि यही तोहफा हो सकता है। अब आप देखें कि जब अच्छी चीजें सर्कुलेट करती हैं, अच्छी चीजें मतलब अच्छी किताब, अच्छी नसीहत, कोई भी अच्छी इस्तेमाल की चीज, तो उसमें क्या होता है कि एक सर्वे मैंने पढ़ा था कि कौन सा गिफ्ट लेकर आप जिंदगी में बहुत खुश हुए या किस से लेकर, तो बहुत से लोगों ने खुशबू का लिखा हुआ, तो जो नंबर वन था ग्राफ, और मुश्किल ही खुशबू महंगी इतनी कि उसको अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो ऐसी सूरतों में फ्लावर्स भी हो सकते हैं, ये भी सही कह रही है कि उनकी भी बाज़ुकत इतनी बेहरमती होती है कि उनकी भी कदरदानी नहीं होती, या बाज़ुकत आप देखें कि हम कई सौ का एक बुके एक ओकेजन के लिए ले लेते हैं, और हो सकता है कि वो शख्स मतलब आपका रिश्तेदार है, आपको पता है कि उसके घर में खाने को नहीं होता दो वक्त सही तौर पे, उसके बच्चे दूध नहीं पी रहे, पता होता है रिश्तेदारों में, लेकिन हम वहाँ उन बच्चों को कोई रजाइयत वाली चीज देने के बजाय उनको भूखे दे रहे हैं, और वो बेचारे क्या करेंगे उसको देख देखे कितनी देर खुश होंगे, देखे उनके पेट में कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए कि इन मामलात में हम सिर्फ फैशन को देखते हैं, रिवाज क्या है, सिर्फ जहरियत के ऊपर जाते हैं। अच्छा बाजू का तौर क्या करते हैं, चीज अंदर बेकार सी है, ऊपर इतना कीमती गिलास चढ़ा देंगे कि असल चीज से ज्यादा रैपिंग के ऊपर, पैकिंग के ऊपर खर्च किया हुआ है। अब ये भी दरअसल क्या है, एक दिखावा, एक रियाकारी। ठीक है आसान तरीके से आप पेश करें, नीले शॉपर में ना दें या काले शॉपर में ना दें किसी को, लेकिन जरूरी भी नहीं कि आप महंगे से महंगा रैपिंग पेपर ही खरीद कर उसमें दें, एक नॉर्मल चीज से भी काम चल सकता है। अच्छा बाज़ुकत हम लोग सिर्फ कार्ड्स देते हैं, और कार्ड्स की भी बाज़ुकत कीमतें बहुत ज्यादा होती है, बाज़ुकत 100-150। अब आप देखिए कि मतलब 100 रुपए का आपने कार्ड खरीदा, क्या 100 रुपए में एक अच्छी किताब नहीं आ सकती? आ सकती है ना। उस अच्छी किताब के शुरू में आप जो चाहे लिख दे पहले फ्रंट पेज पे, जो कार्ड में लिखा है ना किसी में सारा नकल करके लिख दे, तो वो कार्ड कहाँ जाता है पता है ना आपको, उसकी भी बेहरमती होती, जैसे उन्होंने फूलों की बात की। लेकिन अगर एक अच्छी किताब होगी कहीं किसी शेल्फ में रखी होगी, कभी तो बोर होके उठा के पढ़ ही लेगा ना कोई, जो कुछ नहीं मिलेगा कोई पढ़ लेगा, आपके लिए सबसे जारी हो जाएगा। तो एक मुसलमान का हर काम बामकसद होता है, वो हर चीज से सवाब कमाता है। जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना, उसका दिमाग हर वक्त कहाँ काम कर रहा होता है, कहाँ किस मौके से कैसे फायदा उठाया जा सकता है, कहाँ एग्जीबिशन हो सकती है, कहाँ इंट्रोडक्शन कराया जा सकता है, किस तरह सेल बढ़ाई जा सकती है। मार्केटिंग एक पूरा शोभा बन गया है दुनिया के कारोबारों के लिए। तो हम इतना सोचते हैं, आखिरत कमाने के लिए क्यों नहीं सोचते कि एक गिफ्ट भी दे रहे हैं, उसमें भी खर्च कर रहे हैं, क्यों ना एक अच्छी चीज दें जो किसी के पेट में जाए उसकी भूख मिटे तो जन्नत कमाए, किसी के तन पे जाए तो जन्नत कमाए, किसी के इस्तेमाल में आए तो फायदा हो, कोई उससे पढ़ ले तो फायदा हो, कोई सुन ले तो फायदा हो। अमूमन हमारे यहाँ जैसे एक रवाज है शादियों के मौके पर, मसलन एक मायों में गई थी मैं, तो वहाँ जो भी कोई आ रहा था उसको गिफ्ट दे रहे थे। मुझे खैर नहीं मिला इसलिए मुझे नहीं पता उसमें क्या था, मेरा ख्याल वो भूल गए थे मुझे देना, या डर गए होंगे शायद कि उनको दिया कहीं माइंड ना करें कि ये क्या दे रहे हैं। खैर, लेकिन किसी और ने जब खोला तो मैंने उसमें वो चीजें देखी कि जो आमतौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते। बाद क्या होता है कि मट्टी से उसके अंदर मखाने और छुआरे और पता नहीं वो स्वीट डाली होती है जो कभी नहीं खाई होती किसी ने, या इसी तरह जब वो शादी के वो निकाह के बाद छुआरे बांधते तो उसके साथ नहीं क्या चुनमुन डाल देते हैं उसमें जो उसको कोई खा नहीं सकता, घर में खुद खरीद के कभी नहीं लाएंगे उसको खाने के लिए, लोगों को ढेरों को बांट रहे होंगे। कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं। कभी आपने वो पैकिंग देखी है जो उसमें बताइए टॉफी एक होती है और मुंह में डालते ही दिमाग चकरा जाए, इतने खराब जायके थी। एक छुआरे काफी नहीं थे, साफ सुथरे अच्छी क्वालिटी के होते, कोई एक भी उठाता मुंह में डालता उसको गदाइयत भी मिलती, एनर्जी आती, एंजॉय करता। वो 10 चीजें जमा कर ली आपने, क्वालिटी एक ही भी नहीं, खाने के एक भी काम नहीं आए, वो सब ने ला के डाल दिया एक तरफ और वहां से दिन में चला गया। कितना वेस्ट ऑफ मनी है हमारे इन दो पोताइस में। और ये जो मखाने जो प्योर शुगर होती है उसके डिजाइन बना के वो पताशे और पता नहीं क्या क्या डाल दे सबको, कौन खाता है? शायद को खाता ही होगा तभी बनते रहते हैं, लेकिन वो भर भर के सबको हम दे रहे हैं। अगर वो एक पैकिंग 10 या 20 रुपीज की भी है, 25 की भी है, क्या एक अच्छी कैसेट 25 की नहीं दी जा सकती? जिसको कोई घर जाके सुने और उसकी दुनिया बदल जाए, उसका दिल बदल जाए और आपकी आखरत बन जाए। अच्छा, जब कोई कार्ड छापने लगेंगे दीन के बारे में, वो रोजे की तस्वीर का छाप लेंगे, हर कार्ड के ऊपर रोजे की तस्वीर और मस्जिद नबवी की, वो बस एक भाई। क्या दीन सिर्फ इसमें बंद होकर रह गया? क्या ये सारी कायनात अल्लाह की मोहब्बत नहीं याद दिला रही? क्या अगर एक फूल अगर आप छापेंगे तो गैर दीनी काम होगा? ये भी अल्लाह की चीज है, इनमें भी गौर फिक्र करो। अल्लाह सिर्फ मस्जिद में जाके क्यों याद आता है, वो बाहर क्यों नहीं याद आता? वो तो सैर पर जाते वक्त भी याद आना चाहिए। आप किसी बाग में हो और दिल में आपके रब समाया हुआ हो। बंदा मोमिन तो हर जगह अपने रब को ढूंढता है, लेकिन ये एक खास हमारी थिंकिंग है ना कि सिर्फ मस्जिद तक उसको महदूद कर दो, अल्लाह ताला को बस वहीं पर तो बाहर ना आने देना, क्योंकि वो अगर बाहर आ गए तो फिर तो जिंदगी का नक्शा ही बदल जाएगा। हमने दीन को इस्लाम को वहां कैद करके रख दिया, बस इधर आके आपका नाम वो फिर बैग से साफ निकाल के नमाज पढ़ लेंगे, फिर बाहर निकल के तय करके उसी में रख के चल देंगे। तो हमारे ये रवैये क्या जाहिर करते हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं चेंज लाते? हर चीज में जिद्दत जिद्दत, दीन के मामले में, उसको प्रेजेंट करने के मामले में कोई जिद्दत नहीं। तो यहाँ पर क्या है, इज़ा हुय्यितुम बितहियतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। मजा तो जब है जब आप खुद छोड़ दें ये काम, है ना? मैं इम्पोज नहीं कर रही, बेशक जी भर के करे, लेकिन कभी हम सोचे तो कि क्या कर रहे हैं ना, हमारा पैसा, हमारा वक्त। और आज देखो छोटी छोटी पैकिंग करने में कितना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, रैप करने में वक्त जाया, अनरैप करने में वक्त जाया, उसके साथ एक जंग जारी होती है ना अनरैप करने में। इन चीजों को आसान कर दें, हल्का कर दें, खूबसूरत जरूर रखें लेकिन आसान करें जिंदगी को। अल्लाह ला इलाहा इल्लाहू, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, कोई खुदा नहीं। बहुत से माशरती अहकामात देने के बाद फिर अल्लाह ताला का तारुफ, फिर अल्लाह की बात, जिसके लिए तुम ये सब कुछ करोगे। लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामा, وہ ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن. اسی کی طرف سے آئے ہو, اسی کی طرف واپسی ہے, اس لیے اس کا حکم مان لو. کیا ہے وہ قیامت کا دن؟ لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کی کسی بات میں شک نہ کرو, اور خاص طور پر اس بات میں کہ تمہیں دنیا سے ایک دن واپس جانا ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں. تمہیں اس کی نافرمانی کر کے یہاں ہمیشہ رہنے کا موقع نہ ملے گا. فما لکم, تو کیا ہے تم کو؟ فی المنافقین, منافقین کے بارے میں. فئتین, دو گروہ بن گئے ہو. فئہ تم کہتے ہیں گروہ کو. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نکلے تو کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے. ان واپس ہونے والوں کے بارے میں صحابہ کی دو رائے تھی, یعنی صحابہ دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑائی کریں گے, یہ واپس کیوں گئے ہمیں چھوڑ کر, اور اس موقع پر جبکہ اسلام پر ایک مشکل وقت ہے. اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑائی نہ کریں گے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, فما لکم, کیا ہے تم کو, یعنی صحابہ کرام کو. فی المنافقین, کہ منافقوں کے بارے میں. کون سے منافقوں کے بارے میں؟ جو احد سے واپس چلے گئے تھے. سے اتائی نہیں, دو گروہ بن گئے ہو. یہاں پر ما لکم, ویسے تو سوال کیا جا رہا ہے لیکن اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں, یعنی ایسا سوال ہے کہ جس میں انکار موجود ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا کیوں ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. واللہ ارکسہم, اور اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا, الٹا کر دیا, یعنی کفر کی طرف پھیر دیا. کیوں؟ بما کسبو, بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی, یعنی ان کے اپنے عمل کی وجہ سے. کیا تھا ان کا عمل؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, انہوں نے جہاد سے اعراض کیا, وہ میدان جنگ سے واپس آئے. واللہ ارکسہم بما کسبو اتریدون ان تہدو من اضل اللہ, کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا؟ ومن یضلل اللہ, اور جس کو اللہ بھٹکا دے, فلن تجد له سبیلا, تو اس کے لیے ہرگز تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کے ساتھ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. جو ہدایت ڈیزرو نہیں کرتے, جو ہدایت کے لائق نہیں ہوتے, جو ہدایت کے قابل نہیں ہوتے, جو اپنے عمل سے یہ ثبوت دیتے ہیں کہ وہ ہدایت نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ پھر زبردستی ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ودو لو تکفرون, وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کر لو. کما کفرو, جیسا کہ انہوں نے کفر کیا. کون چاہتے ہیں؟ منافقین. پھر کیا ہوگا؟ فتکونون سواء, تم سب برابر ہو جاؤ گے. فلا تتخذوا منهم اولیاء, تو تم ان میں سے دوست نہ بناؤ. یہاں دوستی کا معیار بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ عملی طور پر اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے, تم ان سے دوستی نہ کرو. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں. ان کے ایمان کی حقیقت کہاں سے پتا چلے گی؟ ان کی ہجرت سے, کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں یا نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ منہ موڑ جائے, کس سے؟ ہجرت سے. فَخُذُوهُمْ, تو پکڑو ان کو. وَاقْتُلُوهُمْ, اور قتل کرو ان کو. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, جہاں کہیں تم پاؤ ان کو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور ان میں سے تم کسی کو بھی اپنا دوست اور مددگار مت بناؤ۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ منافقین سارے کے سارے مدینہ کے اندر ہی نہیں رہتے تھے، ان میں سے کچھ مدینہ کے آس پاس مختلف قبائل میں بھی جاگوری تھے۔ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ سچے مومن ہیں تو پھر اپنے اسلام کا ثبوت دے، ایمان کا ثبوت دے، اور اپنے علاقے چھوڑ کر مدینہ میں آئیں، یہاں ہجرت کر کے آ جائیں۔ یہاں ان کو ہجرت کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، آپ کے قریب رہیں اور آپ سے کچھ سیکھ سکیں اور ان کے نفاق کا علاج ہو سکے۔ لیکن اگر وہ نہیں آتے تو پھر ان کی ایسی حرکتوں پر انہیں چھوڑو نہیں، انہیں قتل ہی کرو۔ کیوں قتل کرو ان کو؟ تاکہ ایسے فساد کا سدباب ہو سکے، ان کا عبرتناک انجام ہو، اور کل کو کوئی اور اس قسم کی حرکت کا ارادہ نہ کر سکے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، یعنی کن کو قتل نہیں کرو گے؟ ان لوگوں کو، یصلون، جو جا ملتے ہیں، الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف، بینکم وبینہم میثاق، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک عہد ہے، یعنی معاہد قوم کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ یہ معاہد قوم کون سی؟ ایسی قوم جس سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہو کہ وہ تم سے جنگ نہیں کریں گے، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ۔ تو جو لوگ، جو منافق کسی ایسی قوم سے جا ملے جن سے تمہارا یہ معاہدہ ہو کہ وہ تم سے جنگ نہیں کریں گے، تو وہاں جانے والوں کو تم چھوڑ دو، انہیں قتل نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھر تمہارے لیے اس طرح خطرناک نہیں ثابت ہوں گے۔ او جاؤکم، یا وہ آئیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم، تنگ ہوئے سینے ان کے، یعنی اگر جنگ کرنے کو آئے بھی لیکن ان کی اپنی مرضی نہیں، وہ صرف اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہوئے آئے۔ مثلا جنگ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس اور بنو ہاشم کے کچھ لوگ اہل مکہ کے اکسانے پہ آ تو گئے لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے تھے۔ اسی طرح بنو مدلج، خزاع، بنو بکر جو قریش کے حلیف تھے، تو ان لوگوں کے بارے میں بھی کیا ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ او جاؤکم، یا وہ آئیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم، کہ ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں گھٹن ہوتی ہے کہ وہ تم سے جنگ کرے۔ اور وہ آ کیوں گئے؟ اس لیے کہ قریش کے ساتھ ان کے حلیفانہ تعلقات تھے۔ اور کس بات سے ان کے سینے تنگ ہیں؟ ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، کہ وہ تم سے جنگ کرے یا اپنی قوم سے جنگ کرے، یعنی امن پسند لوگ ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو وہ انہیں تم پر مسلط کر دیتا۔ یعنی ان لوگوں نے نہ جنگ میں حصہ لیا نہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو تم کچھ نہ کہو، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو وہ بھی تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں سے مل جاتے۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر وہ تم سے جنگ کرتے۔ فَإِنْ اَعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ چھوڑ دیں تم کو، یعنی ایک طرف ہو جائیں، فلم یقاتلوکم، پھر نہ تم سے جنگ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح ڈالیں، یعنی صلح کا پیغام بھیجیں، تم سے جنگ نہ کریں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پہ دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی، یعنی تم پھر ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب ایک اور گروہ کا ذکر ہے، ستجدون آخرین، ان قریب تم پاؤ گے کچھ دوسروں کو، یعنی کچھ اور منافق بھی ہیں، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، کہ وہ امن میں رہیں تم سے، ویأمنو قومہم، اور امن میں رہیں اپنی قوم سے۔ لیکن عملاً ان کا حال کیا ہے؟ کلما ردوا الی الفتنۃ، جب کبھی وہ لوٹائے گئے فتنے کی طرف، یعنی جنگ کا موقع ان کو ملا، اور کسو فیہا، کود پڑے اس میں، یعنی کچھ منافق ایسے بھی ہیں جو ویسے تو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے، اس میں پلٹ پڑیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر نہ وہ چھوڑے تم کو، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور ڈالے تم پر سلامتی، یعنی ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہے اور صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں، یہاں یلقوا الیکم السلام، اس میں لم پیچھے سے اثر انداز ہو رہا ہے، اور تمہاری طرف سلامتی کا پیغام نہ بھیجیں، ویکفوا ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، فخذوہم، تو پکڑو ان کو، وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، وَأُولَائِكُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں، جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، کہ ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف کھلی دلیل مہیا کی، یعنی ان کے خلاف کھلی حجت ہے تمہارے پاس، کیا مطلب ہے؟ کہ تم ان کے خلاف جنگ کر سکتے ہو، ان سے لڑ سکتے ہو۔ تو امن پسندی کی تین ممکنہ صورتیں ہیں، نمبر ایک مسلمانوں سے صلح کر لیں، نمبر دو لشکر کفار میں شامل نہ ہو، اور اگر مجبوراً شامل ہونا پڑے تو اپنے ہاتھ روک لیں، اور اگر یہ تینوں باتیں نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت میں فتور ہے، اور ایسے منافقوں کا علاج یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے سب سے پہلے انہیں قتل کر کے ختم کرو، دوسرے کافروں سے جنگ بعد میں کرو تاکہ فتنہ برداشت ختم ہو پہلے۔ یہاں کچھ قبائل کی طرف اشارہ ہے، مثلاً اسد اور غطفان کی طرف، جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے اور اپنی قوم سے یہ کہتے تھے کہ ہم بندر بچھو پر ایمان لائے ہیں، یہ مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسے کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے شروع میں کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس سارے پیراگراف میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ کچھ یوں ہے کہ منافقین کے تین گروہ، منافقین تو تھے نا کہ نہیں تھے، تھے نا، تین گروہ تھے ان کے، ان کے بارے میں مسلمانوں کی رائے کیا تھی؟ مختلف ہی تھی، آپس میں اختلاف تھا مسلمانوں میں، یعنی منافقین کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا۔ اختلاف کیا تھا؟ کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور کچھ کا خیال کیا تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اختلاف نہ کرو، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ حسب ضرورت معاملہ کرو۔ اب وہ کیسا معاملہ ہو؟ پہلا گروہ، کیا طریقہ تھا اس کا؟ کہ وہ مسلمانوں سے دھوکہ بازی کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی کافر ہو جائیں، حقیقت وہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے، سخت فتنہ پرداز تھے، ان کے دلوں میں کفر تھا، ان کے لیے شرط یہ عائد کی گئی کہ یا تو وہ ہجرت کر لیں یا تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا گیا کہ کیا کیا جائے؟ وقتلوہم حیث وجدتموہم، جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو پکڑ لو، ان کو مارو۔ یہ کس کے لیے ہے حکم؟ جو حقیقت میں کافر تھے، اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے حقیقت میں دشمن تھے، تو جن لوگوں کی دشمنی ثابت ہو اور وہ اندر خانے یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ مسلمان بھی کفر کی طرف پلٹ جائے، تو کیا ایسے لوگوں کو چھوڑنا چاہیے؟ وہ تو بچھو اور سانپ سے بھی زیادہ خطرناک انسان ہے نا، کہ جو اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور پھر اندر سے کافر ہے، اور پھر اس کفر پر صرف خود ہی قائم نہیں اوروں کو بھی اس کی طرف بلا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم دیا گیا؟ کہ تم انہیں ہجرت کی پیشکش کرو، اگر ہجرت نہ کرو اس کا مطلب ان کا ایمان سچا نہیں، پھر ان کو پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں سے یہ مل جائیں۔ اس میں وہ لوگ ایگزامپٹڈ ہیں کہ جن کی خصوصیت تو یہی ہو لیکن ان کا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے جن کے ساتھ تمہارا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے۔ ایسے لوگ عملاً کو نقصان نہیں دے سکتے تھے نا سر، کیونکہ وہ ایسی قوم کے اندر ہیں کہ جن کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے کہ ہم جنگ نہیں آپس میں کریں گے، امن سے رہیں گے۔ تو اس صورت میں وہ بے شک کفر پہ ہیں، جو بھی ہیں ان کا عمل ان کے ساتھ، انہیں وہاں جا کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے لیے اتنے نقصان دہ نہیں جتنے پہلی قسم کے منافق، یعنی اب دوسرا گروہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے نا، دوسرا گروہ کیا ہے؟ واحد قوم سے لوگ ہیں، ہیں منافقی، لیکن ان کو صرف اپنی دنیا سے دلچسپی ہے، نہ وہ تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے کرنا چاہتے ہیں. فرمایا کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں اور تم سے جنگ نہیں کرتے اور تم سے سلامتی کے باتیں کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو تم بھی نہیں مارو. اور تیسری قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ کہ بظاہر امن کی باتیں کرتے ہیں لیکن جب کہیں فتنے کا اور جنگ کا موقع آتا ہے اس میں کود پڑتے ہیں. ایسے لوگ اگر یہ قتال سے باز نہ آئیں اور تمہارے ساتھ صلح سلامتی نہ رکھنا چاہیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو ان کو بھی جہاں پکڑو ان کا خاتمہ کرو. اب بتائیے سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بتایا کیا کیا اس میں، کس کے بارے میں بات ہو رہی، کیا بات ہو رہی، کہ ان کو مارا جائے کہ نہ مارا جائے، کس منافق کو مارا جائے کس کو نہ مارا جائے. اور خاص طور پر جب احد سے لوگ واپس گئے تو مسلمانوں کو غصہ آیا. اب کچھ کہنے لگے ان کو مار دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے بہت بڑا فراڈ کیا. کچھ نے کہا نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ کیا بات ہے، تم لوگ دو گروہوں میں کیوں بٹ گئے؟ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرو. جو لوگ تو پکے کافر ہیں اور کفر میں سرگرمیاں بھی تیز ہیں ان کی، اور موقع پڑنے پہ وہ تمہارے خلاف لڑنے آ سکتے ہیں، ان کو تو پکڑو اور مارو. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جو لڑنا چڑھنا نہیں چاہتے، اپنی دنیا میں مست ہیں، اور ہے بھی ایسی قوم سے جن کے ساتھ تمہارے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے، ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں، انہیں چھوڑ دو، انہیں کچھ نہیں کہو، انہیں نہیں ہاتھ لگانا، بے شک منافق ہے تو رہے. تیسرا گروہ کون سا ہے؟ کہ جو بظاہر تو صلح امن کی باتیں کرتے ہیں، دیکھنے میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا ہے، لیکن جب کبھی کوئی ایسا جنگ کا یا فتنے کا موقع ہوتا ہے تو اس میں ان کی سرگرمیاں اور دلچسپیاں اور مدد کس کے ساتھ ہوتی؟ تمہارے دشمنوں کے ساتھ ہوتی. لہٰذا ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے تم کو؟ ان کو پکڑنا اور مارنا ہے.